لے کر کے ہری ٹہنی یا ہرا ہری کوئی گھاس یا ہرا درخت قبروں پر لگا دیتے ہیں. یہ چیز مسئلے کے طور پر صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, دوسری مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا فرمائی ان کے لیے, میری دعا اور سفارش سے جب تک یہ سوکھیں گی نہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے دی کیونکہ وہ عذاب ان کو ہونا ہے, لیکن آپ کی دعا مبارک سے ان کے لیے ایک مدت دی گئی کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. یہ دوسری روایت میں یقینی طور پر بخاری مسلم شریف کی روایت میں اس کی تفسیر آئی ہے. تو اب یہ رہ گیا کہ آپ یہ فعل کسی مردے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ قبر میں اس کے ساتھ ہری ٹہنی ڈال دیں یا قبر کے اوپر ہری ٹہنی گاڑ دیں, کیا جائز یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یا عدم خصوصیات کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کا عمل دیکھیں. ہزاروں صحابہ کی وفات ہوئی لیکن کسی صحابی کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, احتیاطاً بھی کر سکتا ہے آدمی کی فلاں کی قبر کے اوپر لگا دو, خدا نخواستہ اگر کوئی عذاب ہونے والا ہے تو اس سے تخفیف ہو جائے گی. تو بہرحال مختصر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بدعت میں شمار کی جائے گی اگر کوئی شخص ایسا کرنے لگا, کیونکہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. خود اس شخص کے بارے میں عذاب کا ہونا وہی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا, پھر آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ ان کے لیے اتنی مدت تک کے لیے سفارش کر سکتے ہیں جب تک وہ سوکھے نہ. یہ سب چیزیں دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی ہیں, اس وجہ سے یہ چیز سنت نہیں ہوئی. اور سنت نہ ہونے کی, استمراری سنت نہ ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا, بلکہ ایک مرتبہ ایک کسی صحابی کی عورت نے ان کے قبر پر, بخاری شریف میں وہ روایت ہے کتاب الجنائز میں, کہ انہوں نے چھجا بنا دیا, خیمہ ڈال دیا. تو حضرت ابو عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر گزرے, انہوں نے کہا کہ انزع ہو, اس کو نکال دو وہاں سے, ہٹا دو. انما یضللہ عملہ, اب تو صرف اس کا عمل اس کو سایہ دے سکتا ہے. آپ اس پہ ہزاروں پانی ڈالیں, وہاں درخت لگا دیں, پھولوں کے انبار ڈال دیں, جیسے قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہی ہوتا تو آج کل کفار اور مشرکین جو ہیں اچھے سے اچھے باغیچوں میں دفن کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر یعنی اگر سبزی یا کسی کیا نام ہے درخت کی وجہ سے عذاب ان پر کم ہوتا تو ان کے اوپر عذاب کم ہوتا. لیکن کہیں دلیل میں نہیں آتا ہے کہ کافر اگر دفن ہو رہا ہے باغیچے میں یا ہری بھری زمین میں تو اس کا عذاب کم ہوتا ہے, نہیں. لے دے کر کے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بہرحال یہ چیز سنت نہیں ہے, آپ نہیں گاڑ سکتے ہیں کسی کے قبر پر کوئی ہری ٹہنی یا درخت نہیں لگا سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا عذاب اس کی وجہ سے کم ہوگا. بعض لوگ جو جائز کہتے ہیں, چلتے چلتے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من شئ اللہ یسبح بحمدہ, دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھتی ہیں, تو یہ ٹہنی اور یہ درخت بھی تسبیح پڑھیں گے, اس تسبیح کی وجہ سے اس کا اس آدمی کا عذاب کم ہوگا. ٹھیک ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں لیکن اس تسبیح سے آپ کا کیا فائدہ, اب تو اس کی عمل کا فائدہ ہے, جو کچھ کرے گا جو کچھ کیا ہوگا وہی وہ دیکھے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہاں جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں مردے کے لیے مفید ہو سکتی ہیں, انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مفید ہیں. مثلا ان کے لیے آپ دعا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا آدمی کو, کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لاخیکم التثبیت, اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسَأَلْ, ابھی وہ پوچھا جائے گا. یہ چیز پیارے رسول نے ثابت کی, اس کا مطلب ہے کہ دعا کے ذریعے سے کسی کے عذاب کی تخفیف ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو عذاب ہوتا رہتا ہے, اچانک اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, روح و ریحان من الجنہ, تو وہ سوچتا ہے کہ کہاں سے آئی, تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ بے دعائے اخیک الگ, تمہارے کسی بھائی نے تمہارے لیے دعا کیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ تخفیف یا یہ ٹھنڈی ہوا بھیجی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ چیز ثابت ہے. اسی طرح آپ کوئی مالی خرچ ان کے نام سے کریں، ان کے لیے آپ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں، خود وہ کر کے گئے ہیں تو ان کو اس کا اجر ملے گا، کوئی دوسرا بھی ان کے لیے کر سکتا ہے۔ حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر سکتا ہے تو اس سے بھی ان کا گناہ جاتا رہے گا۔ بہرحال یہ سب جہاں ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا کام دوسرے آدمی کے لیے آخرت میں وہی مفید ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چیز مفید ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں تو یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی، اس کا کرنا حرام ہوگا۔
ویسے یہ سب درخت لگا جی؟ ویسے درخت لگا سکتے ہیں قبرستان کے اندر کا دفنانے کے لیے، لوگ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے؟
عام طور پر قبر میں، عام طور پر اس مقصد سے نہیں کہ ان کو قبرستان میں یا درخت کی وجہ سے اصحاب القبور کو آرام ملے گا، نہیں، ویسے آپ زمین کو کام میں لانے کے لیے، عام طور پر اپنے یہاں یہی ہوتا ہے کہ آم کے درخت ہوتے ہیں اسی میں دفن ہوتے ہیں، یا کسی قسم کا درخت ہوتا ہے تو وہ درخت آپ عام طور پر اس مقصد سے لگا سکتے ہیں کہ وہ سایہ رہے، لوگ جائیں وہاں، یا اس کا پھل کھایا جا سکے، زمین بیکار نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے کہ اس کے ذریعے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کسی کو اگر خدا نخواستہ عذاب ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ وللحاکم، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت بیان فرمائے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اکثر عذاب القبر من البول، بہت سے لوگوں کے، عام لوگوں کے عذاب، عام طور پر وہ عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں، اعمال صالحہ ان کے پاس ہیں، لیکن چونکہ چھوٹی چیز تھی تو اکثر لوگوں کے عذاب جو ہیں وہ صرف پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تاکید رکھنا چاہیے کہ پیشاب سے، اپنے پیشاب سے یا کسی کے پیشاب سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ابن مالک کے صحابی ہیں جو جن کے بارے میں بہت کچھ مشہور یہ ہے، صحیح روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کو مدینہ شریف جانا تھا، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن آدمی کو اپنے اسباب اپنے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کو مدینہ جانا ہے، آپ نے غار ثور جانے کا مطلب ہے کہ آپ عرفات اور طائف وغیرہ کی طرف نکلیں گے، آپ نے وہ راستہ اختیار کیا، غار ثور میں جا کے چھپے، 3 دن وہاں چھپے رہے، لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، چاروں طرف دوڑے، سراقہ ابن مالک ادھر گئے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھا، آگے بڑھے، اور کفار مکہ نے بہت کچھ انعام رکھا تھا، 100 اونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، 100 اونٹ رکھے تھے، اونٹ کی لالچ میں وہ گئے، قریب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح روایت میں آتا ہے تو حضرت سراقہ کہتے ہیں، ساخت یدا فرسی حتی بلغت الرکبتین، میرے گھوڑے کے دونوں پیر آگے سے گھٹنوں تک دھس گئے، نکل ہی نہیں سکا، تو انہوں نے التجا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ دعا کیجئے، میں آپ کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دوں گا، بلکہ لوگوں کو کہوں گا کہ وہ ادھر نہیں گئے ہیں، آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کا گھوڑا نکلا، پھر نیت خراب ہوئی، پھر انہوں نے کیا ایسا، تیسری بار جب گھوڑا دھسا تو آخری بار انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے امان لکھ دیجئے اور مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں جا رہا ہوں، لوگوں کو کہہ دوں گا کہ ادھر نہیں آئے، آپ ادھر سے نہیں گئے ہیں، ادھر کوئی شخص آئے گا نہیں، اور میں اپنے دین اور ایمان کا اظہار ان سے نہیں کروں گا فی الحال۔ بہرحال یہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مالک ابن جوشم، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ان سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم بیت الخلاء میں بیٹھیں تو اپنے بائیں پہلو پر بیٹھیں، ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى، یعنی گویا بائیں پہلو پر زور دے کر کے بیٹھیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، اور بہت کچھ امکان ہے کہ کسی شخص نے اس کو ایک طبی نقطۂ نظر سے دیکھ کر کے اس کو منسوخ کر دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میں نے اس سے پہلے بار بار ذکر کیا اپنے درسوں میں کہ بہت سے لوگ جو کوئی چیز اچھی سمجھتے تھے کلام پاک کی فضیلت میں، کلام پاک کی تلاوت میں، کلام پاک کے بارے میں اچھی آواز بنانے میں، بہت سی روایتیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں. پوچھا گیا کہ آخر تمہارے پاس یہ روایتیں کلام پاک کے ایک ایک سورت کے بارے میں فضیلت کی روایتیں کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کیا نام ہے ابن اسحاق کی سیرت پڑھنے لگے ہیں اور ابن موسیٰ بن عقبہ کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، قرآن سے شغل کم ہو گیا ہے، تو میں نے قرآن کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ روایتیں گھڑی. کوئی چیز دیکھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی نیت سے کیا، لیکن یہ فعل ان کا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہو سکتا ہے طبی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں کہ بائیں طور بائیں پیر کی طرف زور دینے سے پائخانہ جو ہے آرام سے نکلتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. شاید کسی نے اس کو دیکھا ہو تو اس کو صحیح روایت بنا دی ہو، یہ روایت بہرحال صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا تجرباتی طور پر یہ چیز ثابت ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر اس کے برعکس کوئی تجربہ کر رہا ہو یا اس کے تجربے میں اس کے برعکس ہے تو وہ بھی چیز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ مسئلہ جس چیز میں کے بارے میں شریعت چپ ہے، ساکت ہے، کوئی کسی ایک چیز کا بیان یا ایک نوع کا بیان نہیں کیا، تو اس میں جیسا آپ کو مناسب ہو اس میں آپ مختار ہیں، اس کو آپ جیسا اختیار کریں. حدیث شریف میں کہیں بھی نہیں آیا صحیح حدیث میں کہ آپ بائیں پہلو پر بیٹھیں یا داہنے پہلو پر، آپ کو اختیار ہے کسی پر بیٹھیں بشرطے کہ آپ کے لیے نقصان دینا ہو.
شیخ صاحب سراقہ بن مالک کے بارے میں یہ بھی اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے کی بشارت دی تھی، اس کے بارے میں کیا؟
وہ سونا تھا یا کیا تھا ایسا آیا ہے حدیث شریف میں، جب سراقہ ابن مالک نے پناہ مانگی، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روایات میں آتا ہے اس روایت کی کیا حیثیت ہے، اس روایت کو علماء نے صحیح کہا ہے. یہ ہے کہ جب انہوں نے پناہ مانگی تو پیارے رسول نے ایسے گاڑھے وقت میں دیکھی، ابھی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اپنے جان اور اپنے صحابہ کی جان بھی محفوظ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے آپ نے خبر دی کیف بک یا سراقہ وانت لبست سوار کسرا. وہ زمانہ کیا ہوگا کہ تم کسرا، اس وقت کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، دنیا کا بڑا بادشاہ، بہت ہی مالدار دولت حکومت سمجھی جاتی تھی اس کی حکومت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تم سراقہ کسرا کے دونوں کنگن پہنو گے. وہ کنگن کس چیز کا تھا، سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا کس چیز کا تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے جواہر اور دوسرے کیا نام ہے کوہ نور وغیرہ جیسی کوئی چیز رہی ہو، اس چیز کا ہو. بہرحال اس میں یہ نہیں آتا ہے کہ سونے کے تھے، تو روایت میں آتا ہے، یہاں تک تو یہ روایت صحیح ہے. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ جب فارس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں اور کسرا کا کنگن ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کو بلا کر کے انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ لو یہ پیارے رسول کی پیشگوئی ہے، تم پہن لو. پہن کر کے پھر اس کو اگرچہ یعنی کسی چیز کا بھرا، لیکن یہ نہیں روایت میں تھا کہ ہمیشہ اس کو پہنے گھومتے تھے، لیکن بہرحال ان کو وہ چیز دے دی گئی. کئی فبی کیا سراقہ وانت لبست سوار کسرا، حضرت عمر نے ان کو پہنایا، یہ بھی آتا ہے. تو یہ چیز جہاں اور دوسری چیز پر دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی. اتنی بات سن 27 ہجری میں فارس فتح ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی صدی ہجری میں تھے، 27 سال کے بعد کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور آپ نے وہ خبر دی، اس کی تصدیق بھی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن جزاکم اللہ خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل قبا سے، قبا سب سے پہلی منزل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان مدینے سے تھوڑے ہی فاصلے پر جہاں پر آپ کی مسجد سب سے پہلی ہے، دنیا کی سب سے بڑی پہلی مسجد، ان کے بارے میں آتا ہے آیت شریفہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے پاس رہنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو یا پاکی کی جو تکلیف برداشت کرتے ہیں. متطہر کے معنی ہے کہ تکلف سے اپنے کو پاک, یعنی کچھ تکلیف تو ہوگی, تکلف میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے, یعنی یہ نہیں کہ چلتے پھرتے آپ نے لاوبالی پن کی طرح, یا اپنے کو پاکی کے لیے گویا محنت اور اس کے لیے توجہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا. طاہرین کا مطلب ہے, متطہرین کا لفظ جو استعمال ہوا عربی میں, اس کا مطلب ہے کہ توجہ سے اپنے کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے, اللہ رب العزت آپ لوگوں کی ثنا اور تعریف فرما رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انا نتبع الحجارت الماء, ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پتھر کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اگر یہ ہم کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو آپ کہیں گے روایت تو بڑی اچھی ہے, پانی اور پتھر دونوں کا استعمال بہت اچھا, لیکن یہ روایت اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. البتہ جو روایت صحیح ہے, صحاب بن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ بدون ذکر الحجارہ, صحیح روایت یہ ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پاک استنجا کے وقت پانی استعمال کرتے ہیں. اور قبا میں لگتا ایسا ہے کہ پرانے زمانے سے بھی پانی بہت زمانے سے رہا کرتا تھا, وہاں درخت اور کھجوروں کے درخت اب بھی ہیں اور پرانے زمانے میں بھی رہتا تھا. تو روایت صحیح یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم استنجا میں پانی کا استعمال کرتے ہیں, اور یقیناً پانی کے استعمال سے زیادہ پاکی حاصل ہوگی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف فرمائی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی وجہ سے. اور یہ کہ پتھر بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں, مسئلے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس قصے کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ دونوں استعمال کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی, بلکہ پانی کا استعمال کرتے تھے اور یقیناً پانی کے استعمال سے پاکی زیادہ ہوگی, اور وہ اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اس وجہ سے ان کی تعریف کی. تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا استعمال استنجا کے لیے افضل ہے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر پانی میسر ہے تو پانی کا استعمال زیادہ افضل ہے. باب الغسل و حکم الجنوب, یہاں وضو آداب بیت الخلاء کا ذکر ختم کر کے مصنف نے غسل اور جنابت کا مسئلے کا باب باندھا ہے. اور غسل کا اصطلاحی معنی تو آپ کو معلوم ہے, غسل کے غسلہ غسل میں دھونا ہوتا ہے, لیکن غسل جب کہا جائے تو پورے جسم کے دھونے سے تعبیر ہوتی ہے یہ چیز. اور اسی طرح کوئی شخص جنوبی ہے, جنوبی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے خیال سے, یعنی وہ جماع بیوی سے جماع کے ساتھ یا احترام کے ذریعے اگر اس کو جنابت آ گئی, یا جس کو ہم کہیں گے ناپاک ہو گیا, حالانکہ یہ تعبیر ضعیف ہے, ناپاک مسلم ناپاک نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ غسل کرے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ المومن لا ینجس, مومن جو ہے ناپاک نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کو جنابت لگ گئی, یعنی اس کو جنابت کے معنی دور رہنا, اس کو دور رہنا ہے بہت سی چیزوں سے, نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس حالت میں, قرآن نہیں چھو سکتا ہے, مسجد میں بیٹھنے کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے. بہرحال تو ان لوگوں کا حکم کیا ہے جو اس حالت میں مبتلا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, پانی کا استعمال پانی نکلنے سے ہے. الماء یعنی آپ کے اوپر پانی کا استعمال اس وقت واجب ہوگا غسل کے لیے, یعنی جب آپ کا پانی نکل گیا ہو. پانی کا مطلب یہاں منی ہے, دوسرے پانی کا مطلب منی ہے. یعنی یہ کہ اگر کسی نے خواب دیکھا, خواب میں ایسی حالت آئی کہ اس کو احترام ہو گیا, جمع کر رہا ہے, لیکن جب جاگ کر کے دیکھ رہا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, اگر تازہ چیز نہیں نظر آئے تو سوکھ جانا چاہیے, سوکھنے پر بھی اس جگہ پر کپڑا جو ہے سخت ہو جاتا ہے یا جسم پر اس کے آثار ہوتے ہیں. اگر یہ سب آثار نہیں ہیں تو جو کچھ دیکھا ہے اس کی کوئی حیثیت پاکی یا ناپاکی کے ساتھ نہیں ہوئی, یعنی یہ کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوا. اس کے برعکس اس حدیث کا معنی یہ بھی ہوا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے کوئی خواب بھی دیکھا ہے اس طرح کا, لیکن اٹھے تو آپ کا کپڑا گیلا ہے, یا تو پیشاب نکلا ہوگا, یا چھوٹا آدمی بڑے آدمی ہوں تو پیشاب کر سکتا ہے, یا تو پھر اس کی منی نکلی ہو. دونوں حالت میں اگر وہ چیز پا رہا ہے, تر ہو یا سوکھی ہو, تو بہرحال اس کو غسل کرنا واجب ہے. یہ اس روایت کا معنی ہے الماء من الماء. یہ چیز خاص احتلام کے ساتھ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ حکم اسلام کا پہلے تھا کہ آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے, لیکن اگر اس کا پانی منی نہیں نکلا تو پانی نہیں نکلا تو غسل واجب نہیں ہوگا, صرف عضو مخصوص دھو لے وہ پاک ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. یہ پہلا حکم تھا اور اسلام, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یا کوئی ایسی انہونی بات نہیں. ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کو شروع میں آہستہ آہستہ, چونکہ لوگوں کے اوپر شاق تھا تو آہستہ آہستہ اس کا حکم دیا تاکہ ان کے دل پر اچانک بہت سا بوجھ نہ پڑ جائے. خود شراب کی حقیقت یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد آہستہ آہستہ اس سے منع کیا گیا. پہلے تو یہ ہوا کہ بھائی پی رہے ہیں تو پینے دو, کچھ دن تک پیتے رہے. اس کے بعد یہ منع کیا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, بدمستی کی حالت میں تم نماز کے لیے نہ آؤ. تو لوگ سمجھتے تھے جب یہ نماز سے روک رہی ہے تو ہم کیوں پئیں. بہت سے لوگوں نے اسی میں چھوڑ دیا. اس کے بعد جب آخری حکم پوری یعنی سختی کے ساتھ آیا کہ یہ ناپاک چیز ہے, فجتنبو, اس سے بچ جا. اسی طرح یہ چیز بھی تدریجی چیز ہوئی, آہستہ آہستہ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تاکہ ان کے دل قبول کریں. یہ حکم تھا پہلے کہ اگر آدمی ہم بستری کر رہا ہے, پانی نہیں نکلا, منی نہیں نکلی, تو غسل واجب نہیں تھا. لیکن یہ چیز منسوخ ہو گئی, جیسا کہ دوسری روایت میں آیا کہ اگر آدمی نے جمع کیا, پانی نہیں نکلا, منی نہیں نکلی, پھر بھی غسل واجب ہو گیا. یہاں تک کہ اگر دونوں کے آگے کا حصہ آپس میں چھو گیا تو عید التق الختانان فقد وجب الغسل, اگر دونوں کے خطنے کی جگہ آپس میں مل گئے تو غسل واجب ہو گیا. اور یہ حدیث, اس کا مطلب اگر ہم خاص کریں, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پہلی تھی لیکن اس کا حکم باقی ہے احترام کے بارے میں. تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا ایسی چیز, خواب اس کو یاد آ رہا ہے لیکن کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے, تو اس پر غسل واجب نہیں ہوا. خواب میں یاد نہیں آ رہا ہے لیکن چیز نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے تو غسل واجب ہوا, گویا پانی کے ساتھ پانی کا استعمال واجب ہو گیا. مسئلہ واضح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اذا جلس بین اصحابہ الاربع ثم جہدہا فقد وجب الغسل. یہ روایت یا اس طرح کی اور دوسری روایتیں بھی ہیں حضرت عبی بن کعب وغیرہ کی, اس میں صاف صراحت آیا ہے کہ اگر آدمی, پہلے کا حکم یہ تھا کہ پانی نکلے جمع کے وقت, منی نکلے, تبھی غسل واجب ہے. لیکن دوسرا آخری حکم جو شریعت کا ثابت حکم آخر تک رہا یہ ہے کہ اور شخص آدمی مرد اگر عورت کے سامنے بیٹھا اس کے چاروں شاخوں کے درمیان, یہ لفظی ترجمہ ہو, اذا جلس بین شعب الاربع, یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان بیٹھا, یہ گویا اشارہ ہے جمع سے, یعنی اس نے یہ فعل کیا. ثم جہدہا, پھر اس نے اس میں اپنی طاقت استعمال کی, یعنی یہ سب استعمال, یعنی اشارہ ہوا کہ وہ جمع کر رہا ہے. فقد وجب الغسل, اس کو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا. دوسری روایت میں آیا ہے انزل او لم ينزل, پانی کا انزال ہو, منی کا انزال ہو یا نہ ہو, اگر اس نے ادخال کر دیا تو بہرحال غسل واجب ہو گیا. یہ آخری حکم اور یہی ثابت حکم ہے, اور پہلے کا حکم یہ تھا کہ اگر نہیں نکلا تو غسل معاف ہے. یہ حکم جاتا رہا اور ثابت حکم آخری حکم جو قیامت تک کے لیے رہا اور تمام صحابہ اس پر متفق ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس نے جمع کیا, اگرچہ منی نہیں نکلی, پھر بھی غسل اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے اگر وہ احتلام دیکھے, یعنی خواب دیکھے, جس طرح مرد دیکھتا ہے وہ خواب دیکھے کہ اس کے ساتھ مرد شوہر جمع کر رہا ہے, تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے یا وہ پانی نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے؟ نہیں, نکلا اس نے اور پانی نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی دیکھ رہی ہے تو غسل واجب ہے اس کے اوپر. یعنی مرد کا مسئلہ اور عورت کا مسئلہ ایک ہے, خواب دیکھا اس نے, اگر اس کی منی نکلی تو بہرحال غسل اس پر واجب ہے، اور اگر نہیں نکلی تب اس کے اوپر اس حالت میں غسل واجب نہیں، جیسا کہ مردوں کا حکم ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ طبیعت دونوں کی ایک ہے، مرد بھی خواب دیکھ سکتا ہے، عورت بھی خواب دیکھ سکتی ہے. لیکن بعض لوگ مردوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت صاف ہوتی ہے، شفاف ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ خواب اس قسم کا دیکھتے ہی نہیں، یا یہ کہ بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. انہی میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت انس کی والدہ، خود یہ تو روایت حضرت انس سے ہوئی، حضرت انس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے یہی سوال کیا. حضرت انس نے اپنی ماں کا یہ سوال گویا حکم کے طور پر بیان فرمایا، اور پورا قصہ نہیں بیان کیا. روایت دوسری بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام سلیم نے حضرت انس کی والدہ نے پوچھا کہ کیا عورت اگر خواب دیکھ رہی ہے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بات سن رہی تھی، انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا کہ فضحت النساء یا ام سلیم، عورتیں کہ تم نے بے عزتی کر دی، عورتیں ایسا دیکھتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا ان کے خیالات پراگندہ رہتے ہیں، یا ان کے خیالات اس طرح کے رہتے ہیں کہ وہ سوچتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ خواب بن جاتا ہے. فضحت النساء، وہ ان کو یہ چیز بہت ہی اچنبھی لگی. بلکہ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ حل یقون ہادہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کیا ایسا ہوتا بھی ہے کہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ اس شوہر اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے یا اس کو پانی نکلتا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا فمن این یکون الشبہ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو عورت کی مشابہت، عورت کی شکل بچوں پر کیسے آتی؟ یہ روایت ہے، فمن این یکون الشبہ. اور یہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کا قرآن نے بھی ذکر فرمایا، قرآن نے اشارہ فرمایا، حدیث شریف میں صاف حکم ہے کہ دونوں کے پانی سے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، مرد اور عورت کے پانی سے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، صرف عورتوں کا پانی، خدا نخواستہ ایسا بھی ہو کہ دو عورتوں کا پانی اگر مل جائے تو اس سے اولاد کا پیدا ہونا شبہ محال سمجھا جاتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی نادر واقعہ ہو لیکن اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی. اگر عورتیں جس کو یعنی چپٹی کہنے کو کرنے کو کہتے ہیں، چپٹی لڑانے کو، جو کچھ ہو اس طرح کے غلط کام کریں، اس سے اگر دونوں کی پکا پانی یا دونوں کا منی ملا تو اس سے اولاد نہیں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ایک بہرحال قانون فطرت ہے. لیکن دونوں کے ملنے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دونوں پانی اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ اس میں مسابقت ہوتی ہے. فَأَيُّهُمَا عَلَىٰ أَذْكَر، دوسری صحیح روایت مسلم شریف کیا ہے کہ جس مرد کا پانی اگر عَلَىٰ مَا الرَّجُلِ أَذْكَرَ، اگر پانی مرد کا پانی اوپر آ گیا تو اولاد جو ہے نرینا اور اولاد نر پیدا ہوتی ہے، یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی اوپر آ گیا غالب ہو گیا تو بچی پیدا ہوتی ہے. اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ شبہ یعنی لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے، فمن این یکون شبہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لڑکی کیسے پیدا ہوتی یا لڑکا کیسے پیدا ہوتا. یعنی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ آدمی کا کوئی دخل نہیں، اس میں آگے پیچھے کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ المقدم وہ المؤخر. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ اپنے کو مرد سمجھ کر کے عورتوں کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہی لاتی ہے، یہ لڑکی ہی لاتی ہے، اور عورتوں کو کوستے ہیں، تو عورت کو حق ہے کہ مردوں کو کوسے. تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارا پانی کمزور ہے، تو نہیں آگے بڑھ سکا. خود ان کو سوچنا چاہیے، عورت کو نہیں کوسنا چاہیے، اپنے کو کوسنا چاہیے. اس وجہ سے طبی طور پر اس کو ڈوز دیا جاتا ہے، یہ چیز ہے، اور خود حکمت قدیمہ میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کو طاقت دینے کے لیے. اور اللہ کی قدرت سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جب دونوں کے پانی اکٹھا ہوتے ہیں تو رحم کے اندر آگے جانے کے لیے دوڑتے ہیں، اس کی فوٹو وغیرہ بھی دیتے ہیں. بہرحال کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ چیز تو حدیث شریف سے بھی ذکر ہوا اس کا کہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو آگے بڑھ گیا غالب ہو گیا اسی کا شبہ ہوا، یعنی مرد اس کی طرح لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اگر پانی مرد کا آگے ہو گیا تو لڑکا پیدا ہوگا. اس وجہ سے یہ چیز بھی تنبیہ کرنے کی ہے کہ اخلاقی طور پر یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنے اوپر صبر کرنا چاہیے، اپنے کو غلطی میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ لڑکیوں کو. بہت سے لوگ عورتوں کو سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے ہمیشہ، اب لڑکی آئی تو اٹھا کر کے تم کو بھی پھینک دیں گے اور لڑکی کو بھی پھینک دیں گے، سوری ہی میں پھینک دیں گے، جیسے کہتے ہیں 40 دن کی مدت جو ہوتی ہے اس میں ہم اٹھا کر کے پھینک دیں، ایسی حماقت بھی کرتے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز بہرحال اخلاقی شرعی اور ہر اعتبار سے غلط ہے، خود اپنا علاج کریں وہ. جی فمن اين يكون الشبه، اسی طرح شباہت جو ہے کبھی کبھی یہ بھی ایک چیز ہے، شباہت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے اگرچہ پانی جو ہے مرد کا آگے بڑھ گیا، لڑکا پیدا ہوا، لیکن پھر بھی شباہت ماموں کی لے لیتا. کیوں؟ عورت کے اثر سے. ماموں کی شباہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے اگر دور الگ رکھ کر کے دونوں کو پوچھا جائے یا دیکھا جائے تو باپ اور بیٹے میں کوئی شباہت نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں کی طرف سے اس کے ماموں یا اس کے نانا کی شباہت معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری شکل، صورت ناک آنکھ سب لے کر کے آ گئے. تو یہ بھی حدیث میں اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ اس کا آگے آنے کی، اگرچہ وہ مرد کا پانی آگے بڑھ کر کے اللہ کی قدرت سے لڑکا پیدا ہونے کا سبب بنا، لیکن دوسری طرف سے شباہت کھینچ لے سکتی ہے عورت بھی کہ اس کی شکل کی ہو لڑکی، یا اس کے ماموں یا اس کے بیوی کے بھائیوں یا نانا دادا جس کی طرف سے ہو. بہرحال یہ چیز ایک شرعی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اقرار طب کرے نہ کرے، کرتے ہیں اس وقت تو ہم اس وجہ سے اس کو لیتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کہ دشمن بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے آج سے 1300 سال پہلے جس چیز کی خبر دی، اس کے آج 1300 سال کے بعد لوگ اس حقیقت تک پہنچے ہیں. جی یہ دلیل ہے ہمارے دین.